بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
لا يبلغ منحته القائمون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المتبعون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بار دیگر بر محمد و آل محمد صلوات. گزارش کی جا رہی ہے ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. بار دیگر بر محمد و آل محمد صلوات. یہ ایک مختصر سا مقالہ اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا موضوع ہے قرآن میں اجتماعی تحریک کے خد و خال. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر یا کلاً ایک متدین طبقات کے اندر نگاہ ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دو طرح کے افراد یہاں موجود ہیں اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اور ان کے اندر ایک یہ تفکر پایا جاتا ہے کہ قرآن، اسلام، دینی احکام وہ نازل ہوئے ہیں انسان کی انفرادی زندگی، انسان کے انفرادی کمال کے لیے، اور اس کا معاشرے کے اجتماع سے کوئی مستقیم رابطہ نہیں ہے، بلا واسطہ رابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ترقی کرے، یعنی انسانی اقدار ترقی کریں، انسان انفرادی زندگی کے اندر آگے بڑھے، اور اس آگے بڑھنے کے بعد اگر یہ اچھا اخلاق کا انسان بنتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ بھی ترقی کی جانب جائے گا، معاشرہ بھی امن و سلامتی کی جانب، عدالت کی جانب آگے بڑھے گا. لیکن مستقیماً قرآن کا کوئی اجتماعی حکم، قرآن کا اس اجتماع، اس امت سے بعنوان امت یا بعنوان اجتماع کوئی ڈائریکٹ حکم موجود نہیں ہے. یہ بظاہر بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے نظریات کون کہاں پائے جاتے ہوں گے، لیکن خود ہم اپنی محافل کے اندر بعض دفعہ ایسے خطبہ سے اس طرح کے شبہات سن رہے ہوتے ہیں، اور واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ قرآن کا، اسلام کا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتماع سیاست معاشرے سے اس طرح اجتماعی عنوان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انفرادی اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی ذات سے مربوط ہے، انسان کے فرد اپنے آپ سے مربوط ہے. اور یعنی اہل بیت بھی اگر آئے، اگر کہیں حکومت کا بھی نعرہ بلند کیا گیا تو وہ دلوں کے اوپر حکومت ہے بلکہ ظاہری طور پر حکومت نہیں ہے. بالکل اس کے اپوزٹ اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ دیکھیں، اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھیں اور ان کی راہ پر چلنے والے وہ فقہا، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کے نظریات و افکار کو دیکھیں، تو بہت واضح طور پر ہمیں نظر آ جائے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مسلسل اس نہضت کو تقویت پہنچا رہا ہے جو در حقیقت اپنی ذات کے اندر فرد نہیں ہے بلکہ اجتماع ہے. یعنی اصل اس کا یہ ہے کہ اجتماع آگے بڑھے، لیکن اس اجتماع کو، اس معاشرے کو، اس قوم کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر مخلصین پائے جاتے ہوں، اس کے اندر افراد سالم پائے جاتے ہوں. لہذا سالم افراد کی تربیت کی گئی، ایسے افراد تربیت کیے گئے کہ جو اس معاشرے کو آگے لیڈ کر سکیں اور اس کی رہبری کر سکیں. لہذا قرآن جب ارشاد فرما رہا ہے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہدل للناس، یعنی قرآن کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے. خوب، انسان اگر اپنے معاشرے کے اوپر نگاہ ڈالے، اور خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی کمی ذرہ برابر اس ہدایت کے اندر، جو مقصد قرآن کا ہے، اس مقصد کے اندر ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے, کوئی تفریط نہیں کی ہے, کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ کہیں کوتاہی رہ جائے, کہیں نقص رہ جائے, نہیں. جب یہ دونوں آیات ہم اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہیں اور اس مفہوم کے ساتھ دیگر کئی آیات ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہ پہلو, انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ کہ جو اس کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس کی کمال, اس کی ترقی کے اندر, وہ اجتماع ہے, وہ معاشرہ ہے, وہ گروہ ہے, وہ اس کا فرد نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر معاشرہ سالم ہوتا ہے تو فرد کے لیے اس راہ میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن اگر معاشرہ فاسد ہو, اگر معاشرہ فحاشی اور عریانی معاشرے کے اندر رائج ہو, معاشرے کے اندر فکری انحرافات رائج ہوں, اب فرد کبھی کمال تک پہنچنا سخت ہو جاتا ہے. لہذا قرآن اس ایک اسٹرکچر کھڑا کر رہا ہے, ایک نظام بنا رہا ہے, ایک سسٹم دے رہا ہے کہ انسان اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو قرار دے اور پھر آگے بڑھے, اس انفرادی زندگی کے اندر بھی اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے, گرچہ اس کے لیے پہلے چند خالص افراد جسے ہم اپنی زبان کے اندر کیڈر کہیں گے, وہ کریم افراد, وہ لب جسے عربی میں کہا جاتا ہے, کہ ایسے افراد تشکیل پائیں جو اس نظام کو آگے لے کر چل سکیں, جو جس طرح کہا جائے اس کو چلانے والے, اس کے رہبران, اس کے لیڈران. اس درجے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر تربیت نظر آ رہی ہے, چاہے ہم رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں دیکھیں کہ بالآخر جب اسلام وجود میں آتا ہے, اسلام کا بولبالا ہوتا ہے, اسلام کا اعلان کیا جاتا ہے, مبعوث ہوتے ہیں ختمی مرتبت, تو اب مکے کی زندگی کے اندر چند ایسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو اس اسلام کی بنیاد بنے, اس اسلام کو لیڈ کریں. لیکن جب یہ مکے کی زندگی بالآخر ایک مرحلے تک پہنچتی ہے اور ایک مضبوط گروہ تشکیل پا جاتا ہے, تو اب وہاں سے جب مدینہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں نظام, وہاں پر ہمیں ایک سسٹم نظر آ رہا ہوتا ہے. بس اس کو یعنی جو بیان کرنے کا ایک شاہد مثال یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو ہماری انفرادی تربیت ہے اس کا بھی ہدف کیا ہے کہ اجتماع سالم ہو, کیونکہ اجتماع سالم ہوگا تو باقی عام افراد بھی اس سلامتی کے ساتھ, اس صحت کے ساتھ جو دینی اس کی آئیڈیالوجی افکار ہیں, اس کی آئیڈیالوجی ہے, اس کے نظریات ہیں, یہ بھی سالم رہیں گے, ورنہ وہ انحراف وجود میں آئے گا اور پھر یہ انحراف دوبارہ معاشرے کے اندر صلاحیت کر کر ایک ایک فرد تک پہنچے گا. لہٰذا عقل اس بات کا قبول نہیں کرتی اس بات کو کہ وہ قرآن جو ان چیزوں کا مدعی ہے کہ انسان کی ہدایت کا مدعی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس ہدایت کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی, وہ انسان کے اس بڑے پہلو پر جو اس کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ مؤثر ہے خاموش رہ جائے اور کوئی قانون, کوئی حکم جاری نہ کرے. لہذا چند ایسے احکام جو ہم بہت تکراری ہوتے ہیں ہمارے لیے, لیکن قرآن کی نگاہ کے اندر بہت زیادہ اہم ہیں, وہ چند نکات کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی چیز ہے معاشرے کے اندر اصلاح کا پہلو. اگر ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ قرآن ان کو کئی مقامات کے اوپر مصلحین کے عنوان سے معرفی کرا رہا ہے, ان کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر اصلاح کرنے والے ہیں. معاشرے کے اندر اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہے, ایک ایسی نقص موجود ہے, اس نقص کو یہ دور کرنے والے ہیں. لہٰذا جب ہم دیکھیں کہ مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا تعارف کرایا تو اس عنوان سے کرایا کہ وہ اس معاشرے کے اندر اصلاح کرنے آئے. اسی طرح ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے جناب شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی, کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان ارید الا الاصلاح, کہ میں نہیں چاہتا مگر صرف اور صرف معاشرے کی اصلاح. اور اسی طرح اگر ہم داستانوں کی جانب نگاہ کریں, چاہے وہ بنی اسرائیل کی داستانیں ہوں یعنی جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ادوار میں ہوں, چاہے اگر ہم آتے ہیں جناب طالوت کہ جو واقعہ ہے قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہو, دیگر واقعات بھی ہم نگاہ کرتے ہیں, تو اس کے اندر ایک اکثریت جو واقعات ہیں وہ معاشرے کے اجتماعی اور سیاسی مسائل سے مربوط ہیں, نہ کہ شخص کے ساتھ یا فرد کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہیں, لیکن اکثریت کی جانب اگر نگاہ کریں تو معاشرتی اور اجتماعی پہلوؤں کی جانب قرآن اشارہ کر رہا ہے. ساتھ ساتھ جب اصلاح کی بات کر رہا ہے تو ان افراد کی جانب بھی ہمیں متوجہ کرا رہا ہے کہ دیکھو جب تم اصلاح کرنے نکلو گے تو اس اصلاح کے پروسیس کے اندر ایسے افراد بھی آ جائیں گے جو بظاہر مصلحین ہیں, جن کا ظاہر یہ ہے کہ وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن اصلاح کے بہانے وہ خراب کاری کر رہے ہوں گے, اصلاح کے بہانے وہ معاشرے کے اندر فساد پھیلا رہے ہوں گے. لہذا قرآن اس جانب متوجہ کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فساد نہ پھیلاؤ, فتنہ نہ پھیلاؤ, تو وہ یہ فتنہ بھی کیسے پھیلاتے ہیں, یہ فتنہ پھیلاتے ہیں اصلاح کے نام پر. یعنی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں جتنے فتنے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابل آئے وہ دین کے نام پر اصلاح کے نام پر آئے, اور آج بھی یہ چیز جاری ہے. لہذا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون, یعنی یہ کیا ہیں, یہ فاسد افراد ہیں, یہ معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والے افراد ہیں. اور یہ چیز ہے کہ ہمیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر جب یہ کربلا کا سفر شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی امام علیہ الصلاۃ والسلام, چاہے اس وقت چاہے ہم منیٰ کا جو خطبہ ہے اس کے اندر دیکھیں, تو وہاں پر بھی جو ہدف و مقصد بیان کر رہے ہیں صرف کربلا کے اس پہلو کا نہیں, اس چند مہینوں کا نہیں جب رجب میں امام علیہ الصلاۃ والسلام خروج کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں, نہیں, آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی کا جو ہدف بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ اس امت کی اصلاح ہے. کیونکہ صرف کربلا کے جاتے وقت امام علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان نہیں ہے, بلکہ منا کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں, ابھی کربلا سے یعنی واقعہ کربلا سے دو سال قبل کا واقعہ ہے, وہاں پر بھی امام علیہ الصلاۃ والسلام اسی عنصر کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. جب ہم دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو افراد فساد پھیلانے والے ہیں وہ بھی اصلاح کے نام سے آ رہے ہیں, تو اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ کیوں ہم بعض دفعہ ان چیزوں کو درک نہیں کر پاتے کہ کون مفسد ہے کون مصلح ہے. کیسے ایک مفسد انسان مصلح بن کر معاشرے کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کبھی قرآن کے نام پر, حتیٰ خود ختم مرتبت کی زندگی کے اندر قرآن کے اندر جو واضح واقعہ بیان ہوا ہے وہ مسجد ضرار کا ہے, ٹھیک ہے, وہ واقعہ کیا ہے, وہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک اصلاحی پہلو کی جانب, یعنی ظاہر میں کیا ہے, ظاہر میں مسجد بنا رہے ہیں, یعنی معاشرے کی مسجد وہ ہے جو خداوند متعال نے ایک ایسا مکان قرار دیا جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کارآمد ہے, لیکن وہ کس لیے بنا رہے ہیں, مسجد ضرار بنا رہے ہیں, یعنی فساد کے لیے بنا رہے ہیں. اور یہی تاریخ میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے. پر پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ انسان, اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی جانب ساری توجہ دلائی, بنیادی جو دعوت تھی ان کی وہ اسی جانب تھی کہ انسان سب سے پہلے اپنا تصور کائنات کو صحیح کرے, انسان کے لیے توحید کلیئر ہو. کیونکہ اگر یہ بنیاد انسان کے لیے کلیئر نہیں ہوگی, اس کو زندگی کا ہدف معلوم نہیں ہوگا, اس کو کائنات کا مقصد معلوم نہیں ہوگا, کائنات کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی, اپنی حقیقت معلوم نہیں ہوگی, تو نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ مفسدین مصلحین بن کر اس کو آسانی کے ساتھ ٹریپ کر سکتے ہیں اور اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. لہذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تحریکوں کا آغاز توحید سے ہوتا ہے, توحید کی طرف دعوت دینے سے ہوتا ہے, کہ اگر انسان کے لیے یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ اس کائنات کا ہدف ہے, مقصد ہے, اس کا بنانے والا ہے, اور وہی تصور کائنات کے ساتھ اب وہ لاجیکل ایک پروسیس کے تحت ان اپنی ایک عام زندگی کے اندر آتا ہے, اور وہاں پر آ کے جو احکام قوانین اصولوں کی بات کی جاتی ہے وہ اسی تصور کائنات کے مطابق ہونی چاہیے, اگر یہ چیز اس کو سمجھ آ جائے تو بہت سارے فساد معاشرے سے خود بخود ختم ہو جائیں گے. صرف ایک مثال جو یہاں بھی بیان ہوئی وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو نعرہ بلند کرتے ہیں سب سے پہلے وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اب وہ نبی کہ جو آج تک صادق و امین سمجھا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر, وہ کہتا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے کیا تم قبول کرو گے, سارے کہتے تھے جی. اگر کوئی معاشرے کے اندر فساد فتنہ اختلاف ہو جاتا تھا تو لوگ اس کے پاس آتے تھے اور آ کر مسئلے حل کراتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اب انسان تصور کرے کہ اگر اس کے اندر کوئی اجتماعی سیاسی پہلو نہیں ہے تو سینکڑوں بت موجود ہیں, سینکڑوں خدا اس معاشرے کے اندر موجود ہیں, ایک اور آ جاتا, یعنی کوئی معاشرے کے اندر خلل وارد نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ نعرہ اس وقت ایک چیلنج کی مانند تھا, یعنی اس معاشرے کے اندر فساد, اس معاشرے کے اندر فتنہ, اس معاشرے کے اندر جو انحرافات تھے, یہ نعرہ در حقیقت یہ کلمہ اس معاشرے کے یہ فتنہ و فساد پر مبنی یہ جو معاشرہ تھا اس کی جڑوں کو ہلا رہا تھا. لہذا وہ مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے. وہی افراد جو رسول اللہ کو صادق کہتے تھے, وہی افراد جو رسول اللہ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے, جیسے ہی بعثت کا اعلان ہوا, جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوا, اب یہ تمام آ کر رسول اللہ کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو قتل, ان کو شہید کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. اور یہ وہ نظریہ ہے, یہ وہ لا الہ الا اللہ کا وہ مفہوم ہے جس کے بارے میں امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ پوری دنیا پر اس علم کو ہم نہیں لہرا دیتے, ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے, ہمارا جہاد تمام نہیں ہوگا. اگر ظاہری طور پر ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اگر اس کے مرحلے کے اوپر آئیں, اس جہد سے دیکھیں, تو اللہ کے دشمنوں کو اس لا الہ الا اللہ سے جو ہماری ہم بار بار دہرا رہے ہیں, ہم بار بار کلمے کے عنوان سے پڑھ رہے ہیں, اس سے تو ظاہر میں کوئی خطرہ نہیں آ رہا. لیکن یہی نعرہ رسول اللہ نے بلند کیا, سب اپنے آپ کو خطرہ اپنے آپ کو خطرے میں سمجھنے لگے. یہی نعرہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان کی سیرت پر چلتے ہوئے بلند کیا, سب اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرنے لگے کہ اگر یہ نعرہ واقعاً اپنی روح کے ساتھ جاری ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر نافذ ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے کے اندر سے ظلم, ستم, استکبار, یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, لوگ حقیقی آزادی کی جانب قدم بڑھانے لگیں گے, اور جب حقیقی طور پر آزاد ہو جائیں گے تو اب وہ کمال تک رسائی اور ایک مطلوب معاشرہ ان کے لیے ممکن ہو جائے گا. لہذا اصلاح کے اندر جو بنیادی ترین پہلو ہے وہ آئیڈیولوجیکل جو اصلاح ہے, جو فکری اصلاح ہے, وہ ہے کائنات کا تصور, کائنات جو اس دنیا کے اندر, اس کائنات کا تصور, انسان کا تصور, خدا کا تصور, یہ تمام چیزیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی حتیٰ اپنے بعد والے انبیاء کو, بعد والے نبی کو, اپنے جانشین کو, ہمارے پاس مثال موجود ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اپنے بھائی ہارون کو جب خلیفہ مقرر کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میرے خلیفہ, تم میرے وصی, تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اس امت کی اصلاح کرنی ہے. اور جب بھی معاشرہ اس اصلاح کی جانب قدم بڑھائے گا تو وہ جو ایسے منکرات, ایسے مفاسد جو معاشرے کے اندر رائج ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد میں اشارہ ہوگا, وہ جن کے مفادات کا حصہ ہیں وہ فوراً اس انسان کے مقابل آ کر, ان مصلحین کے مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں گے. ایک چیز جو ایک اور اصلاح کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے, جو جناب شعیب کی جو ایک ہم نے آیت بیان کی ان کے بارے میں, وہاں پر بھی دیکھیں ہم سے یہ تقاضا نہیں کیا جا رہا بقول امام خمینی علیہ الرحمہ کہ ہم وظیفے پر معمور ہیں, ہم نتیجے پر معمور نہیں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنا کام انجام دیں, نتیجہ خداوند متعال کے ہاتھ میں. اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ جو دل میں آئے میرے میں انجام دے دوں, بلکہ مراد یہ لی جاتی ہے, اور خود جناب شعیب کی یہ عبارت جو قرآن کے اندر ذکر ہوئی بیان کرتے ہیں کہ جتنی مجھ میں توانائی ہے, یعنی میں اصلاح کروں گا کب, کتنی, کس حد تک, جتنی مجھ میں توانائی ہے. بس خداوند متعال ہم سے, ہمارے وجود سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر نہیں ڈال رہا, کہہ رہے کہ تم اصلاح کرو معاشرے کی جتنی تمہاری توانائی ہے, جتنی تم کر سکتے ہو, جتنی تمہارے اندر قدرت موجود ہے. ہم سے نہ زیادہ کا تقاضا کیا جا رہا ہے نہ کم کا تقاضا کیا جا رہا ہے, اور یہ تقاضا ہر فرد کا جدا ہے. میں نہ کسی اور کا وظیفہ معین کر سکتا ہوں, نہ کوئی میرا وظیفہ معین کر سکتا ہے. میں جانتا ہوں خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر کہ میرا وہ وجود کس اسٹیج کے اوپر ہے, اور اب معاشرے کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, معاشرے کی جو خداوند متعال نے جو رہبروں کو معیت کیا ہے, جن رہبروں کو مقید کیا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی اور رہبری کریں, وہ کس وظیفے کو میرے لیے قرار دے رہے ہیں, یا میں خود تشخیص دوں گا, یا وہ جن کو مرجے خداوند متعال نے قرار دیا, یا خداوند متعال کی حجتوں نے قرار دیا. لہذا اس حوالے سے ہر انسان موظف ہے, اور وہ وظیفہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے. دوسرا جو بنیادی ترین کام خداوند متعال اس معاشرے سے لینا چاہتا ہے, اور جس کے بارے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بعثت کا مقصد بیان کر رہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ یہ کام خود کر لیں. ایک فرد آئے, ایک نبی آئے, اور نبی آ کر معاشرے کے اندر عدالت کا قیام لے کر آ جائے, معاشرے کو ظلم و فساد سے پاک کر دے. نہیں, خداوند متعال فرما رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء کو بھیجا میزان کے ساتھ, کتاب کے ساتھ, کس لیے؟ ليقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں. قرآن کہیں نہیں کہہ رہے کہ نبی آئے گا اکیلا قیام کرے گا اور معاشرہ جو ہے وہ ظلم و ستم سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا اور تمہارا کام کچھ نہیں ہے. نہیں, یہ اجتماعی وظیفہ ہے, قوم, امت, گروہ یہ کام کرے گا. یہ نبی کی آواز پر لبیک کہے گا تو وہ نتیجہ نکلے گا, اگر یہ آواز پر لبیک نہیں کہے گا تو اب وہ رہبر, وہ لیڈر, وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو, وہ کام انجام ہدایت کا نہیں دے سکتا اس طرح مکمل طور پر جس طرح خداوند متعال نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. اور ہر امت کے اندر جو خداوند متعال نے رسول کو بھیجا وہ اسی عنوان سے بھیجا کہ اس معاشرے کے اندر عدالت اور قسط کو رائج کیا جا سکے. حتیٰ یہ عدالت اتنی مہم ہے کیونکہ ہماری عملی زندگی کے اندر جب ہم دیکھیں تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم مخالفین سے, ہم دشمنوں سے, ایسے افراد سے جو ہماری نظر کے اندر منحرفین ہیں, ہم ان کے ساتھ مقابلے پر اس عدالت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بدلے مقابل یعنی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حتیٰ یہاں پر کہتا نظر آ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم کفار کے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہو تو وہاں پر بھی حدودوں کو پامال نہیں کرنا, چھ بے رسد تمہارے داخلی مسائل, تمہارے ایسے ایشوز جو اس کفر کی حالت تک نہیں پہنچے ابھی تک, اگر تم اپنے معاشرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اس عدالت کو برقرار نہیں کر پاؤ گے تو یقیناً جب بڑے میدان کے اندر آؤ گے, جب استکبار سے تمہارا مقابلہ ہوگا, جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہوگا, تو یقیناً وہاں پر بھی تم عدالت کی رعایت نہیں کر سکتے. عنوان انسان پر آخر سب کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں جن کی رعایت کرنا عدالت ہے. لہذا ہم آئمہ کی زندگی کے اندر اگر دیکھیں تو اس قرآنی اصول کے اوپر اتنے سخت پابند تھے کہ بظاہر آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناکامی بھی جھیلنا پڑی, قریبی ترین افراد دور بھی ہو گئے, لیکن آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام اس اصل سے پیچھے نہیں ہٹے. امیر المومنین کی زندگی ہمارے سامنے ہے, چاہے وہ خلافت کا مرحلہ ہو, چاہے وہ جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام خلیفہ بن گئے بظاہر, اور اس کے بعد کے یہ مسائل جو آئے, داخلی جنگیں ہوئیں, یہ سب کے اندر اگر ہم دیکھیں امیر المومنین نے کسی قسم کا اس عدالت کے مرحلے کے اوپر ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کیا. اسی طرح تیسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا قرآن کے اندر اور بہت زیادہ اہم اور جسے کہتے ہیں بنیادی طریقے کا اشارہ کیا گیا, وہ یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں خیر امت قرار دیا, ہم نے تمہیں بہترین امت قرار دیا. یہ بہترین امت کون ہے؟ جو بہترین دین کو رکھتی ہے, جو بہترین اولیاء اور بہترین ہادی کو رکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن جو اس بہترین امت کا معیار بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم اس لیے اس راہ میں نکل رہے ہو, یہ تحریک جو تم چلا رہے ہو, یہ نہضت جو تم چلا رہے ہو, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تم یہ کام انجام دے رہے ہو کس لیے؟ تاکہ تم معروف کا, جو معاشرے کے اندر اچھائیاں سمجھی جاتی ہیں ان کا امر کرو, اور جو معاشرے کے اندر برائیاں سمجھی جا رہی ہیں ان کو تم روکو. یہ ایسا وظیفہ نہیں ہے جو انسان مثلا بولے کہ مثلا خالی علماء کا ہے, خالی مثال کے طور پہ تنظیموں کا ہے, یا مثال کے طور پہ نہیں, یہ ہر شخص کا اپنے ذاتی حیثیت کے اندر ایک وظیفہ ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی یعنی ایک فردی حیثیت اپنی جگہ, لیکن ساتھ ساتھ یہ اجتماع کے اوپر بھی یہ وظیفہ موجود ہے. یعنی تین جہتیں اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی, تین جہتوں سے یہ ایک اجتماعی اور سیاسی مسئلہ ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ جب کوئی بھی اگر فردی ترین امر بالمعروف یا نہی عن المنکر بھی انجام دیں, تو اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا ضروری ہے, بالآخر کوئی اور منکر انجام دے رہا ہوگا, کوئی اور معروف سے رک رہا ہوگا, تو آپ امر کریں گے تو آپ نہیں کریں گے, بس یہ فرد کا رابطہ نہیں ہوا. جیسے ہی یہ امر آیا, حد عقل دو افراد ہمارے ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے. بس یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے فرد فرد سے اس کا رابطہ بن رہا ہے. دوسری چیز, خود امر کرنے والا, خود نہیں کرنے والا, روکنے والا یا تشویق کرانے والا, خود اس کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ دیکھو امت ایسی ہو, گروہ کوئی ایسا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے پاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 موجود ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کوئی ایک امت ایسی ہونی چاہیے, کوئی گروہ ایسا ہونا چاہیے. فرد کی بات نہیں کر رہا ہے قرآن یہاں پر, اور جگہ ہے جہاں پر مومن اپنے انفرادی حیثیت کے اندر ذمہ دار ہے کہ عمل بالمعروف انجام دے, نہیں عن المنکر انجام دے, لیکن یہاں کہہ رہے دیکھو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے, ایک ایسی امت ہونی چاہیے. بس خود یہ جو فاعل ہے اس کام کو انجام دینے والا, عامر یا ناہی جسے ہم کہتے ہیں, یہ ایک دفعہ فرد ہے, ایک دفعہ اجتماع ہے. بہت سارے ایسے منکرات, بہت سارے ایسے معروفات ہیں کہ جن کو آپ تشویق نہیں کر سکتے, یا ایسے منکرات کو آپ نہیں روک سکتے, مگر یہ کہ آپ بعنوان اجتماع ایک ٹیم کے طور پر کودے میدان کے اندر, ایک فرد وہ کام انجام نہیں دے سکتا. ہمارے یہاں بعض دفعہ بہانہ بنتا ہے کہ امر معروف و نہی عن منکر کی شرائط کے اندر اثر کا ہونا ہے, اور میں اگر فرداً یعنی ایک فرد ہونے کے عنوان سے اگر کوئی عمل معروف کروں یا نہیں عن المنکر کروں تو اس کا اثر نظر نہیں آتا, بس میری تکلیف ساکت ہے, میرا کوئی وظیفہ نہیں بنتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اثر ممکن ہے ایک شخص کے کہنے سے نہ ہو, لیکن یہ اثر ممکن ہے ایک گروہ کے کہنے سے ہو, 10 افراد کے کہنے سے ہو, 20 افراد کے کہنے سے ہو. تو یہاں پر یہ پورے گروہ کے اوپر یہ حکم جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا. اور اسی طرح تیسرا جو مرحلہ, اگر ہمیں عمل معروف و نہی عن منکر کی اجتماعی جہت دیکھیں تو وہ خود منکر اور وہ خود معروف ہے, کہ ممکن ہے کہ یہ منکر یہ معروف ایک دفعہ انفرادی حیثیت رکھتا ہو, ایک شخص اپنی زندگی کے اندر کوئی غلط کام انجام دے رہا ہو, لیکن ایک دفعہ یہی منکر یہی معروف اجتماعی حیثیت رکھتا ہے, سیاسی حیثیت رکھتا ہے. وہاں پر بھی فرد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور وہاں پر بھی اجتماع کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. لہذا قرآن کی اس طرح کے اندر کہا گیا ہے کہ تم تمام کے تمام مسئول ہو, تمام کے تمام رعایا ہو اور تمام کے تمام مسئول ہو. تمہارے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. اسی طرح آخری چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ صبر و استقامت. قرآن کریم جب لوگوں کو حکم دیتا ہے, جب امت کو بعنوان گروہ کوئی اس طرح کے مثلا کہہ رہا ہے عدالت کے قیام کا, جب اصلاح کی پہلو کی بات کی جا رہی ہے, تو یہاں پر جیسے ہی آگے بڑھیں گے یہ گروہ, یہ امت, یہ ٹیم, یہ تنظیم, جیسے ہی یہ آگے بڑھے گا اصلاح کے لیے, عدالت کے قیام کے لیے, ظلم و فساد کے خاتمے کے لیے, فوراً اس کے مد مقابل ایک دباؤ آنا شروع ہو جائے گا, پریشر آنا شروع ہو جائے گا, مختلف اطراف اس کے مد مقابل آنا شروع ہو جائیں گے, اس کا بائیک آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اس کے لیے مشکلات, اسیری, زندانی, یہ تمام چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. قرآن یہاں پر جو درس دے رہا ہے امت کو, جو درس دے رہا ہے گروہ کو, وہ یہ کہ تم یہاں پر استقامت دکھاؤ, تم یہاں پر صبر کا ساتھ دو. صبر سے مراد ہمارے ذہنوں کے اندر وہی دوبارہ چیز آ جاتی ہے کہ انسان ظلم و مصیبت کے اوپر جو ہے وہ اس کو قبول کرتا جائے اور خاموش رہے. نہیں, قرآن جہاں صبر کی بات کر رہا ہے, جہاں استقامت کی بات کر رہا ہے, وہاں مراد کیا ہے؟ وہاں یہ کہ تم ڈٹے رہو حق کے اوپر. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں مار کے چلے جائے تو دوسرا گال جو ہے وہ آگے کر دو. نہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ڈٹے رہو, اور اس ڈٹنے کے اندر, اس استقامت کے اندر تم اس دین کی حفاظت کرو, تم اپنے وظیفے کو انجام دو. لہذا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا گیا ہے کہ جو کام آپ کے جس کا مسئول آپ کو قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر صبر اور استقامت دکھائیں. اور اسی طرح جب میں نے ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا کہ جناب تالوت کا لشکر جب جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو قرآن وہاں پر دعا بیان کر رہا ہے اس لشکر کی. کیا فرماتا ہے, کیا دعا کرتا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا, کہ ہمیں صبر سے لبریز کر دے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو ثابت قرار دے, ہمیں ثابت قدم رکھ. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ اصلاح کی جانب بڑھیں گے, جیسے ہی آپ عدالت کی جانب بڑھیں گے, قرآن کے وہ اجتماعی احکام انجام دینا چاہیں گے, فوراً آپ کے مقابل باطل قوتیں کھڑی ہو جائیں گی. لہذا ضروری ہے وہاں پر استقامت دکھائیں, اور اس استقامت کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں. وانصرنا علی القوم الکافرین. اور ساتھ قرآن, یعنی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز رہے کہ قرآن نے کئی وعدے انجام دیے ہیں, یعنی قرآن, اللہ نے کئی وعدے کیے ہیں انسانوں سے. اگر ان وعدوں پر انسان یقین کامل رکھ لے, ان وعدوں کو بار بار دہراتا رہے کہ خدا نے متعال کا یہ وعدہ ہے کہ وہ مدد و نصرت کرے گا, تو اب اس کے لیے صبر اور استقامت آسان ہو جائے گی. پانچویں اور آخری چیز, قرآن کے اندر جو اجتماعی وظیفہ بیان کیا گیا امت کا, یعنی گروہ کا وظیفہ بیان کیا, وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کا ایک لغوی معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں صحیح اور کوشش. جہاد کا ایک فقہی معنی ہے جو قیام بالسیف یا مسلح جو جہاد ہے وہ ہے. ایک قیام کا قرآنی معنی ہے, ایک جہاد کا قرآنی معنی ہے, جو ان دونوں کے حد وسط ہے. وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ صحیح کوشش اللہ کی راہ میں, لیکن ہر وہ کوشش, ہر وہ صحیح اللہ کی راہ کے اندر جو اللہ کے دشمنوں کے لیے خطرے کا سبب بنے. ممکن ہے آپ اس کے اندر تلوار نہ اٹھانی پڑے انسان کو, ممکن ہے اس کے اندر کوئی اسلحہ استعمال نہ ہو, لیکن کوئی ایسا کام جو اللہ کے دشمنوں کو, تواغیت کو, شیطانی طاقتوں کو, عالمی استکبار کو خطرے کا, نقصان کا سبب بنے, ان کے لیے خطرہ ایجاد کرے, یہ تمام کام کیا ہو جائیں گے؟ یہ جہاد کے تعریف کے اندر آ جائیں گے. لہذا اگر ہم یہ معنی دیکھیں, اور یہ قرآنی معنی رہبر معظم نے بھی اپنی چند کتابوں کے اندر بیان کیا, اگر اس معنی کو ہم جہاد کے لے لیں تو اب ہمیں وہ سمجھ آ جائے گا کہ تمام آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ہم زیارت جامعہ کے اندر کہتے ہیں کہ اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد, کہ آپ سب نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. بظاہر تلوار نہیں اٹھائی اکثر آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, لیکن یہ جہاد انجام دے رہے تھے, یعنی اللہ کے دشمن, اس دور کے تواغیت, اس دور کے ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے, کوئی ایسی فعالیت انجام دے رہے تھے کہ جس سے ان جابروں کو, ان فاسدوں کو, ان فاسقوں اور فاجروں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا, اور یہ سبب بنتا تھا کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندانوں میں ڈالا جاتا تھا, ان کے اوپر مصیبتیں ڈھائی جاتی تھیں, اور آخر میں ان کو قتل اور شہید کر دیا جاتا تھا, جس طرح روایات کے اندر آیا ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم, کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ یا اسے زہر دے دیا گیا یا اسے قتل کر دیا گیا. لہذا قرآن واضح طور پر پوری امت کا یہ وظیفہ قرار دے رہا ہے کہ یہ جہاد کریں اللہ کی راہ کے اندر. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کا ایک پہلو, جہاد کا ایک جو مورد بیان کر رہا ہے, وہ مورد ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم دیکھ رہے ہو کہ ایک قوم تڑپ رہی ہے, اسے مستضعف قرار دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور تم اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 75, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلَهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں نکلتے, اللہ کی راہ کے اندر جہاد نہیں کرتے, قتال نہیں کرتے, اور ان مستضعفین کی مدد نہیں کرتے, ان خواتین, ان بچوں, ان مردوں کی مدد نہیں کرتے جو کہہ رہے ہیں اے خداوند متعال ہمیں اس زمین کے اوپر ظلم و ستم ہمارے اوپر برپا رکھا جا رہا ہے, بس کوئی ہمارا ولی, کوئی ہمارا مددگار بنائے. جب قرآن یہاں پر قتال کا حکم دے رہا ہے, یعنی قتال کا مطلب کیا ہے, قتال کا مطلب وہی قیام بالسیف اور جنگ ہے, جب یہاں قتال کا حکم دے رہا ہے تو بدرجہ اولا جو جہاد کے ادنا مراتب ہیں قتال سے وہ یہاں پر یقیناً لاگو ہوتے ہیں. یعنی اب کہہ رہے کہ تلوار اٹھاؤ تو یقیناً کہہ رہے کہ صدائے احتجاج بھی بلند کرو, یعنی اگر ممکن ہے تمہارے لیے وہ جہاد میسر نہ ہو, تمہارے لیے وہ امکان نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے نیچے والے جو مراحل ہیں ان سب سے تم سبکدوش ہو جاؤ اور اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھو. لہذا یہ آنے والا دن, جو کل آنے والا دن ہے, یہ ہمیں اسی جانب نشاندہی کرتا ہے کہ کل امام خمینی علیہ الرحمہ نے یوم القدس یعنی یوم مظلومین و یوم مستضعفین جہان کے عنوان سے قرار دیا کہ انسان اس دن کیا کرے, اس دن انسان صدائے احتجاج بلند کرے, اس دن انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرے. اللہ کی راہ میں جہاد کے مراتب ہیں, ممکن ہے وہ جہاد لازمی نہیں ہے کہ انسان تلوار سے کرے, انسان کسی اسلحے سے کرے, نہیں, انسان قلم سے, انسان اپنی آواز کو بلند کر کر مظلوم کے حق کے اندر, انسان سڑکوں پر نکل کر, سوشل میڈیا کے ذریعے, تمام مراتب جہاد کے کاؤنٹ ہوں گے اگر ان کاموں سے اللہ کے دین کی سربلندی ہو اور اللہ کے دشمن کو نقصان اٹھانا پڑے. یہاں ایک بات آخری آپ کے سامنے بیان کروں, اور کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے, قرآن جب کہہ رہے ہیں کہ کفار کے ساتھ قتال کرو, کفار کے ساتھ جنگ لڑو, تو جو اصطلاح یہاں پر یعنی قرآن میں ایک مقام پر استعمال ہو رہی ہے وہ یہ فقاتلوا ائمت الکفر, قتال کرو, جنگ کرو, کس کے ساتھ؟ ائمہ کفر کے ساتھ, ان کے رہبران کے ساتھ, ان کے لیڈران کے ساتھ, جو مراکز ہیں فتنہ و فساد کے, جو عالمی استکبار ہے, جو دنیا کے اندر فتنہ فساد اور ظلم و بربریت کو پروموٹ کر رہا ہے. لہذا رہبر معظم نے سورہ براءت کی تفسیر کے اندر یہاں بیان کیا کہ قطعاً یہ مراد نہیں ہے, کیونکہ بعض دفعہ شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں کہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ کفار کو مارو, اس کا مطلب ہے غیر مسلمین کو قتل کر دو. نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. رہبر معظم نے اپنی سورہ توبہ کی, سورہ براءت کی تفسیر کے اندر اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہاں مراد کون ہے, مراد ائمہ کفر ہیں, ان کے لیڈرز ہیں, ان کے رہبر ہیں, جو ان کے سرکردہ افراد ہیں, کیونکہ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہم لا ایمان لہم, کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کسی قسم کا تم ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. بظاہر بعض دفعہ وہ میٹھی باتیں کرتے ہیں, بظاہر وہ تمہارے ملک, تمہارے معاشرے, تمہاری قوم کے لیے چند ایسے وعدے دیتے ہیں, لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ان کے وعدوں پر اعتماد نہ کرو, بلکہ ان کے خلاف قتال کرو اور ان کے خلاف جہاد کرو. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو قرآن کے انفرادی و اجتماعی تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس ماہ رمضان میں اس شب قدر کا واسطہ دیتے ہیں خداوند متعال کو, کہ خداوند متعال اس شب قدر میں, اس شب قرآن میں ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ اس مبارک کتاب کو پڑھ سکیں, سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں. انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں ظلم و جور کیا جا رہا ہے, استکباری طاقتیں مظلومین کے اوپر ظلم و جور کر رہی ہیں, خداوند متعال ان استکباری طاقتوں کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے, ہم سب کو ان کی مخالفت اور ان کے خلاف احتجاج کی توفیق نصیب فرما. دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں, انقلاب اسلامی, حزب اللہ لبنان, یمن, جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں مقاومین عالمی استکبار کے خلاف وہ جہاد انجام دے رہے ہیں, خداوند متعال ان سب کو ہر میدان میں کامیابی نصیب فرما, ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرما, امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين تمام مومنین کی صحت یابی کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص جو حاضرین محفل ہیں، ان کے جو عزیز اقربا مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ایک خصوصاً درخواست کی گئی ہے، علی حیدر کی صحت یابی کے لیے جن کی عمر 22 سال ہے اور پھیپھڑوں کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، تمام مومن مریض دنیا میں جہاں جہاں ہیں، دیگر مشکلات کا شکار ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی مشکلات کی دوری کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، بر محمد و آل محمد صلوات۔